الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر نیچے رکھا کریں، نظریں نیچی رکھا کریں. اور یہ دیکھیے کہ نیچی نظریں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہیں کہ سورہ رحمان میں بھئی یہ تسبیح نہ پڑھے، لیکن بھئی دین کی جب بات سنائی جا رہی ہے اس وقت تسبیح پڑھنا یہ اس میں کراہت ہے، مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں، انفرادی ذکر کرنا جبکہ آپ ایک بڑے ذکر میں مشغول ہیں، اس لیے یہ غلط ہے. تو اور دوسری بات، ایک بات یہ بھی یاد آ گئی، بعض لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں یہاں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے 1 بجے، وہ چاہے دین کی بات سنانے والا دیر سے آئے، آپ محتاج ہیں، آپ انتظار کیجئے، لیکن اس یہ ایسا نہ ہو کہ دین کی بات میں خلل ہو، کسی کو تکلیف ہو. اب میں یہاں کے بیٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو مجھے اٹھنا پڑتا ہے یہاں سے، اس لیے کہ میں اونچا ہو گیا، قرآن نیچے ہے، اس کا ادب یہی ہے کہ پھر ان سے رکھوایا جائے، تو یہ بہت غلط بات ہے، یہ تربیت کی کمی ہے، اصل میں تربیت کی کمی ہے. اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے ان چیزوں کو. جب دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، چاہے ابھی شروع نہ ہوئی ہو، لیکن آپ رکھ دیجیے، آپ کسی ایسے کام میں مشغول نہ ہوں، نماز میں، تلاوت میں، یا ہاں اگر تلاوت ایسے کر رہے ہیں بغیر دیکھے تو وہ تو ٹھیک ہے، جب دین کی بات شروع ہوگی آپ روک دیجئے اس کو، قرآن رکھنے کی ضرورت نہیں آپ بغیر دیکھے تلاوت کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف یہی کے لیے نہیں عرض کر رہا ہوں، کسی بھی مسجد میں آپ جائیں وہاں کا یہی آداب ہے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ دین یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. تو اس سے پہلے ہمیں رکھ دینا چاہیے، قرآن کریم کے نسخوں کو رکھ دینا چاہیے ان کی جگہوں پر، تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. ادنا تصوف کا حاصل یہ ہے، بزرگوں سے تعلق کا حاصل یہ ہے کہ میرے کسی قول یا فعل سے کسی جانور کو بھی ادنا سی تکلیف نہ ہو، ادنا سی بھی، تھوڑی سی بھی تکلیف نہ ہو. حضرت فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جو لوگ بیان کے وقت، جب بیان کا وقت مقرر ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی نیت باندھے ہوئے ہوں، میرے دل میں سوئیاں چبھتی ہیں، سوئیاں. سمجھے، آپ نے ایک اللہ والے کو تکلیف پہنچا دی، کیا حاصل ہوا نماز پڑھ کے؟ غلط ہے. اصول کی بات یہی ہے، جب دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ گھر میں پڑھ لیتے، مسجد ہی منتخب کیوں کی؟ جو یہاں تو دین کی بات سنائی جانی ہے. اب دیکھیے سنت، دیکھیے ہمارے بزرگوں کا عمل، کتابوں سے ملائیے. حضرت مولانا شاہ راؤل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بزرگوں کے عمل کو کتابوں سے ملاؤ، پھر دیکھو، پھر پتا چلے گا. عن محمد ابن قیس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث امرہ ان یصلی رکعتین امسك عن الخطبه حتى فرغ عن ركعتيه ثم عاد الى الخطبه, کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت محمد ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں ان کو حکم فرمایا کہ تم دو رکعتیں پڑھو اور اس دوران اپنا خطبہ روک دیا, جو آپ وعظ فرما رہے تھے بیان فرما رہے تھے اس کو روک دیا, یہاں تک کہ انہوں نے دو رکعتیں پڑھ لی تب آپ نے اپنا خطبہ دوبارہ شروع فرمایا. یہ کیا چیز ہے؟ اس پر عمل کے لیے کوئی فرشتے اتریں گے؟ اب وہ نمازیوں نے بھی ایسا مجبور کر رکھا ہے واعظین کو کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں, کیا کریں؟ لوگوں کو بھی احساس نہیں کہ یہ غلط ہے اور ہم کو بھی احساس نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, بس چل رہی ہے گاڑی جیسے چل رہی ہے, حالانکہ صحیح طریقہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا, جو ابھی حدیث آپ کے سامنے پیش کر دی, جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے. اور حضرت مولانا شاہ راول حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی پر عمل فرماتے تھے. بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالی نظر کی حفاظت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ نظر کو نیچے رکھو, بس یہ بہت اچھا طریقہ ہے نظر کی حفاظت کا. اور یہ نظر نیچی نظریں ہونا اللہ کو اتنی پسند ہے, یہ ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں فیہن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. جنت میں ایسی عورتیں ہیں جن کی نظریں نیچی رہتی ہیں, جنت کی جو عورتیں ہیں ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں, قاصرات الطرف, ان نیچی نظروں کا انعام کیا ہے؟ فرمایا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان, ان نیچی نظریں رکھنے سے انعام یہ ملا کہ نہ وہ جو جنتی جا کر ان جن کا حق ہوگا وہی جا کر ان کو چھوئیں گے, اس سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جنات نے ان کو چھوا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب جڑ ہی کاٹ دی انہوں نے فحاشی کی اور غلط چیزوں کی, گندگی کی جڑ کاٹ دی نظریں نیچی رکھ کر, تو کون ان کو چھوئے گا, کون ہاتھ لگائے گا؟ ذرا اشارہ سمجھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, یہ نیچی نظروں کا انعام یہ ہے کہ ان سے پہلے ان کے جو شوہر جا کر چھوئیں گے جنتی, اس سے پہلے کسی نے نہیں چھوا ہوگا. معلوم ہوا وہ نظریں وہ جن کی نیچی نہیں ہوتی انہی کو چھوا جاتا ہے. پھر بدماشی اسی سے پھیلتی ہے, دونوں طرف سے, چاہے وہ مردوں کی طرف سے ہو یا عورتوں کی طرف سے ہو. نظروں کی حفاظت اگر یہاں سے نہیں ہوگی یہاں سے فحاشی پھیلے گی, گناہ پھیلیں گے, اور ادھر سے نہیں ہوگی ادھر سے گناہ پھیلیں گے, اور اب تو دونوں ہی سے نہیں ہو رہی. تو الامان الحفیظ, تو یہ نظریں نیچی رکھنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس کو اس ادا کو خاص طور سے ذکر فرمایا قرآن کریم میں کہ عنوان وہ جو عورتیں ہیں ان کی نظریں نیچی رہتی ہیں. شیطان نے یہ کہا تھا, حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, شیطان نے یہ کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. سجدہ نہیں کیا اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو, جنت سے نکلنے کا حکم ہوا, نکلتے نکلتے وہ کہہ کیا رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا آگے سے پیچھے سے دائیں سے اور بائیں سے. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, آگے سے اور پیچھے سے, وعن ایمانہم اور وعن شمائلہم, دائیں سے اور بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ چار سمتیں اس نے گنوائی ہیں تو دو سمتیں اس نے چھوڑ دی اوپر کی اور نیچے کی, جہاں چار سمتیں اس نے گنوا دی تو دو اور بھی گنوا دیتا. بھائی دو اور گنوا دیتا کیا عرض تھی اس میں؟ اکثر تو اس نے ذکر کر دی تو تھوڑی سی رہ گئی تھی, دو رہ گئی تھی وہ ذکر کر دیتا, لیکن نہیں کی, اس لیے کہ ان دو سمتوں سے اس کو اختیار نہیں ہے بہکانے میں. جہاں سے اس کو اختیار تھا وہ اس نے بیان کر دیا. لہذا شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نظریں نیچی رکھیں. شیطان کو اختیار نہیں, جو نظریں نیچی رکھتے ہیں شیطان کو ان پہ اختیار نہیں حاصل ہوتا. اس میں ہے دین کا خطر. خواجہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس میں ہے دین کا خطر, اٹھنے نہ پائے ہاں نظر, کنویں بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. دیکھو اس میں تمہارا دین خطرے میں ہے, دیکھو نظر نہ اٹھنے پائے. بازاروں میں اگر جانا پڑے تو نظر نہ اٹھنے پائے, ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز میں نظر نہ اٹھنے پائے تمہاری, دیکھو اگر نظر اٹھ گئی تو تمہارا دین خطرے میں ہے. ایئرپورٹ کے لاؤنج میں نظر نہیں اٹھنی چاہیے, نظر نیچی رکھو, ختم ہو گئی بات. کتنا آسان معاملہ ہے. ہم کہتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں ہوتی. بھائی کیا کیا ہے اس میں, رکھا کیا ہے؟ اگر ہم نیچے کر لیں اپنا سر جھکا لیں, بس سر جھکا لیا. خواجہ صاحب فرماتے ہیں سر جھکا لو, کنویں بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا. کنویں بتا سے مراد جہاں عورتیں ہوں, بے پردہ عورتیں ہوں, نامحرم عورتیں ہوں, وہاں پہ تم سر جھکا لو اپنا. اتنا کام نہیں ہوتا ان سے. ایک دفعہ وہاں گلشن اقبال میں کچھ لکڑی کا کام ہو رہا تھا. لکڑی کے کام کے دوران حضرت والا رحمت اللہ علیہ موجود تھے وہاں. ایک دم ہوا چلی, تیز ہوا بعض اوقات چل جاتی ہے تو اس سے برادہ اڑا. وہ جو لکڑی کا کام ہو ہی رہا تھا, برادہ اڑا اس سے. تو سب نے اپنی اپنی آنکھیں بچائیں, سر بھی نیچے کیا, آنکھیں بچائیں ایسے کر کے. اللہ والے عجیب لوگ ہوتے ہیں, اپنے گرد و پیش کے واقعات سے سبق سیکھتے ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لائٹ جاتی ہے تو مجھے اپنی موت یاد آ جاتی ہے. موت کے وقت جیسے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ موجود ہیں, کام نہیں کر رہے, آنکھیں موجود ہیں دیکھ نہیں رہی, کان موجود ہیں سن نہیں رہے, بالکل اسی طرح لائٹ چلی جاتی ہے تو پنکھا موجود ہے ہوا نہیں دے رہا, لائٹ موجود ہے روشنی نہیں دے رہی. تو حضرت فرماتے تھے لائٹ جاتی ہے میں اپنی موت یاد کر لیتا ہوں. دیکھو موت کے وقت بھی ایسے ہی ہونا ہے. اللہ والے اپنے گرد و پیش کے واقعات سے سبق سیکھتے ہیں فوراً فوراً, اور اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ صبر کا, شکر کا, قناعت کا کوئی معاملہ کر لیتے ہیں. وہ تواضع کا, عاجزی, انکساری کا دل ہی دل میں کوئی معاملہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے قریب ہوتے رہتے ہیں. اور ان لوگوں کا مرتبہ ان لوگوں سے زیادہ ہے جو کثرت سے نوافل پڑھتے ہوں مگر اللہ کا قرب حاصل نہ ہو اس درجے کا, انہیں گناہ سے نہ بچتے ہوں, دل کی حفاظت نہ کرتے ہوں. ہاں بے شک نوافل بہت زیادہ پڑھتے ہوں, ان لوگوں سے یہ حضرات بہت آگے بڑھ جاتے ہیں جو اپنے دل کی حفاظت میں رہتے ہیں. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا. تو وہ برادہ اڑا تو سب نے اپنی آنکھیں بچائیں, سر نیچے کیا. حضرت نے فرمایا دیکھا آپ نے, جب یہ برادہ اڑا تو آپ نے اپنی آنکھیں بچائیں, سر کو بھی نیچے کر لیا, ہاتھ بھی رکھ لیے, اور اب جو بے پردگی کا برادہ اڑا ہے پوری فضاؤں میں ہر جگہ پر, تو آپ کیوں اپنی آنکھیں نہیں بچاتے؟ وہاں کیوں اپنا سر نیچے نہیں کرتے؟ یہاں جو نقصان نظر آ رہا ہے, نظر آ رہا ہے اس لیے آپ نے فوراً اپنی آنکھیں بچائیں, اور وہاں چونکہ غیب کا معاملہ ہے نظر نہیں آ رہا تو آپ وہاں آ کے نہیں بچاتے. اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر کے آپ آ کے نہیں بچاتے کہ ہمیں نظر آ رہا ہو نہ آ رہا ہو, اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا بس آپ اور سچ ہے, لیکن وہاں نہیں ایسا کرتے. شوگر والا اگر ڈاکٹر اس کو بتا دے نا, پورا ٹائم ٹیبل دیتے ہیں آپ کو ہفتے میں یہ یہ غذائیں کھانی ہیں, وہ کہیں چلے جائے یا نہیں نہیں وہ مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت آپ کے شوگر کے ڈاکٹر سے بھی کم ہے؟ وہ کہتا ہے تمہیں یہ چیز نہیں کھانی, یہ نہیں کھانی, ہم پرہیز کر لیتے ہیں اس سے. تو یہ نظر جھکانا, نظریں نیچی رکھنا, یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند ہے, بہت پسند ہے. اور یہ نظریں نیچی نہ جھکائی جائیں تو اس سے جو خرابیاں پھیلتی ہیں اس کا احاطہ ناممکن ہے, ایسی خرابیاں پھیلتی ہیں, چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے ہوں اور چاہے وہ جسم کے اعتبار سے ہوں, صحت کے اعتبار سے ہوں, دونوں طرح سے خرابیاں پھیلتی ہیں معاشرے میں. یہی تو نظر ہے جو ڈالنے سے آدمی کو غلط نظر ڈالنے سے غلط محبت ہو جاتی ہے، ناجائز محبت ہو جاتی ہے. ایک دفعہ میں نے ایک یہ قرآن کی تلاوت کے دوران میں اس آیت پر پہنچا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، یہ موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اچھا اس کا جواب یہ کافی تھا کہ یہ میرا عصا ہے، اتنا جواب کافی تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنیے، قال ہی عصایا اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. لمبا لمبا جواب دیا، حالانکہ جواب تو قولا ہی عصایا پہ ختم ہو گیا، ہی عصایا پہ جواب ختم ہو گیا کہ اللہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، دانے ہاتھ میں تمہارے کیا ہے اے موسیٰ؟ اس کا جواب یہ تھا کہ اے اللہ یہ میرا عصا ہے، ختم ہو گئی بات. لیکن نہیں، اس پر بس نہیں کی، فرمایا، عرض کیا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واہش بها علی غنمی میں اس سے اپنے جانوروں کو ہکاتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخرى اور بھی بہت سے کام میں اس سے لیتا ہوں. یہ لمبا جواب کیوں دیا ہے؟ محبت کی وجہ سے. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں جی چاہتا ہے محبوب سے زیادہ عرصے تک، زیادہ دیر تک ہم بات چیت میں مشغول رہے، مخاطب رہے. لہذا یہی سے مسئلہ پتا چلا کہ اگر کہتے ہیں بعض لوگ ہمارے ہاں آفیسز میں کام کرتی ہیں عورتیں، ان سے بات کرنی پڑتی ہیں. میں نے کہا بھائی اس کا مطلب یہ کہ آپ ان سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں. کبھی جتنے نرم لہجے میں آپ نے اپنی بیوی سے، اپنی والدہ سے بات نہیں کی، اتنے نرم لہجے میں ان عورتوں سے آپ بات کریں، الفاظ خوبصورت بنا کر. اور ضرورت سے زیادہ کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ گئی ضرورت کے تحت، یہ تو جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرائط ہیں. شرائط یہ ہے، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. شرط ایک تو شرط یہ ہے کہ آپ نظر نیچے رکھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی آواز کی کشش کو ختم کر کے بات کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تخضعن بالقول، دیکھو آواز کو نرم مت کرنا. اور یہ کہاں کس سے جا رہے ہیں؟ نبی کی بیویوں سے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے. کوئی نبی کی بیویوں کے بارے میں غلط خیال لا سکتا ہے؟ شیخ کی بیوی کے بارے میں کوئی مرید غلط خیال لا سکتا ہے؟ استاد کی بیوی کے بارے میں کوئی طالب علم غلط خیال لا سکتا ہے؟ یا اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط خیال لا سکتا ہے بیٹا؟ ازواج مطہرات کو، ازواج امہاتہن، یہ فرمایا کہ حضور کی جو بیویاں ہیں وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی غلط خیال لا نہیں سکتا کوئی صحابی، پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم بات کرو تو اپنی آواز کی پستی اس کو ختم کر کے، کشش کو، نرمی کو ختم کر کے بات کرو. اگر ایسا نہیں کیا جائے گا فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا، مائل ہو جائے گا. لہذا نامحرم سے بات کی جائے تو اگر بات کرنی پڑ جائے بامرے مجبوری تو نظر نیچی رکھنی چاہیے اگر وہ نامحرم سامنے ہو. دوسری بات، اکثر جانا ہوتا ہے دفاتر میں، کاؤنٹر پر، آپ تو ریسپشنسٹ عورت کو بٹھایا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نظر نیچی رکھیے، آواز کی کشش کو ختم کر کے بات کیجیے، آواز کو نرم کر کے، الفاظ کا چناؤ بہترین خوبصورت الفاظ چن کر اور پیش کیے جاتے ہیں. کیا بھائی سوچنا چاہیے آپ نے اپنی اہلیہ کے ساتھ بھی ایسے بات کیے؟ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں ہماری نفسیات سے زیادہ، ہم سے زیادہ تو اللہ واقف ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرنا، ورنہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ مائل ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا. لہذا یہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل جواب دیا ہے، حالانکہ چھوٹا جواب کافی تھا، یہ محبت کی وجہ سے دیا ہے. معلوم ہوا محبت میں طویل جواب دیا جاتا ہے، زیادہ عرصے تک محبوب سے خطاب کرنے کو، اس سے بات چیت کرنے کو جی جاتا ہے۔ لہذا یہی سے پتا چلا کہ نامحرم سے اگر بات چیت کرنی پڑ جائے بامر مجبوری، اور ضرورت سے زیادہ اس کو جواب دیا، ضرورت سے زیادہ اس سے بات کی، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا دل اس کی طرف مائل ہے، چاہے آپ مانے یا نہ مانے، بہرحال حقیقت یہی ہے۔ کیوں آپ نے لمبا جواب دیا؟ لمبا جواب دینا علامت ہے اس بات کی کہ دل کا میلان ہے اس طرف۔ یہ تو مضمون قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا اس کو فرمایا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات فرمائی تھی کہ آنکھوں کے اور شرمگاہ کے درمیان اور بہت سے اعضاء ہیں، ان کا ذکر نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، آنکھوں کے بعد شرمگاہ کا ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کی آنکھیں محفوظ نہیں رہتی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتی، وہ شرمگاہ کے کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو کے رہتا ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ دل بھی زنا کرتا ہے، القلب یزنی، دل بھی زنا کرتا ہے، اور اس کا زنا گندے خیالات پکانا ہے۔ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، فزین العین یعنی نظر، آنکھوں کا زنا بد نظری ہے، اور زبان بھی زنا کرتی ہے، وہ لسان یزنی، زبان بھی وہ زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ گندی باتیں کرنا اور مزے لینا، حرام مزے لینا، یہ اس کا زنا ہے۔ تو جو شخص ان گناہوں میں مبتلا ہو، بتائیے کیسے وہ اللہ والا بنے، کس طرح وہ صاحب نسبت بنے گا؟ عادت بنا کر جو شخص گناہوں میں مبتلا ہو، کسی بھی ایک گناہ میں مبتلا ہو، عادت بنا کر، یہ اولیاء اللہ میں خاص بندوں میں شامل نہیں، عام مسلمان ضرور ہے، عام مسلمان ہونے سے انکار نہیں، لیکن ہم دنیا میں عام آدمی رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر آج ایک چھوٹا سا گھر ہے تو جو خواہش ہوتی ہے کہ بڑا گھر ہو، معمولی لباس ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے کہ لباس اچھا ہو، سواری اگر معمولی ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ سواری اچھی ہو، رہائش اچھی ہو، مکان اچھا ہو، لباس ہمارا اچھا ہو، سواری اچھی ہو، جاب ہماری اچھی ہو، کاروبار عمدہ ہو، بڑا ہو کاروبار، پھیلا ہوا کاروبار ہو۔ دنیا میں ہم تھوڑی چیز پر اکتفا نہیں کرتے، تو دین میں ہم کاہے کو، جو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، اے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کاہے کو اتنا سست ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو، یہ کسی مسجد کے امام کی بدعا نہیں، کسی خطیب کی، حضرت فرماتے تھے کسی امام مسجد کی بدعا نہیں ہے، اور کسی ولی کی بھی بدعا نہیں ہے، کسی خطیب کی بدعا نہیں ہے، رسول اللہ صاحب جن کے حضرت نے فرمایا تھا، جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے، اور جن کے صدقے میں ولایت ملتی ہے، اور جن کے صدقے میں آدمی خطیب اس کو خطابت ملتی ہے، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ حضور کے صدقے ہی تو بیٹھے ہیں، یہ ممبر تو اصل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، ممبر رسول ہے یہ، ہم تو نیابت میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ دین کی بات سنانے کے لیے۔ تو جن کے صدقے میں امامت ملتی ہے، جن کے صدقے میں ولایت ملتی ہے، جن کے صدقے میں خطابت ملتی ہے، ان کا قول ہے یہ، ان کی بدعا ہے۔ آج لوگ ڈر جاتے ہیں، بھائی فلاں ولی نے مجھے بدعا دے دی، اللہ خیر کرے، نہ جانے کیا ہوگا، پیر پکڑ کے اس کے معافی مانگ لیتے ہیں، اس پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضور بدعا دے رہے ہیں کہ جو ہے اللہ جو بد نظری کرے، اللہ ہے آپ کی لعنت ہو اس کے اوپر، اللہ کی اس پہ لعنت ہو۔ ایک دفعہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، کسی سے بد نظری کی عادت نہیں چھوٹتی تو اس کو چاہیے کہ تین چیزیں اپنی جیب میں لکھ کر رکھے، لکھ کر ایک پرچہ رکھے، لکھ کر رکھے، اس پر ایک جملہ لکھے، او آنکھوں کے زناکار، نمبر دو او ملعون، یہ چیزیں لکھ کر رکھے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، زنا العین النظر،
تو حضرت نے فرمایا جب بد نظری ہو جائے تو یہ پرچہ نکالو اور یہ پڑھو کہ میں ملعون ہو گیا، میں آنکھوں کا زناکار ہو گیا. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدعا مجھے مل گئی. تیسرا لقب حضرت نے فرمایا تھا، تیسری چیز یہ لکھو، تیسری عبارت یہ لکھو، او اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے بد نظری سے. تو تین چیزیں یہ لکھ کر رکھو، اور جہاں بد نظری ہو یہ کاغذ نکال کے پڑھ لو کہ مجھ سے یہ تینوں چیزیں ہو گئی ہیں، میں ان تینوں خطابات کا مستحق ہو گیا ہوں. بھائی کچھ تو علاج کریں، کچھ کرنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے تو کچھ محنت تو کرنی پڑے گی. دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کتنی محنت ہے، اللہ والا بننے کے لیے کوئی محنت نہیں، اللہ کا نیک بندہ بننے کے لیے کوئی محنت نہیں. لوگوں نے سمجھ لیا بس کاروبار حلال ہو، نماز پڑھ لو، بس بات کا کام بن گیا، باقی جو چاہو کرتے رہو، نظر جیسے چاہو استعمال کرو، زبان کو جیسے چاہو استعمال کرو، دل میں جو چاہے خیالات پکاؤ، بس ہم اللہ والے ہو گئے، کاروبار ہمارا حلال کا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی یہ کون سی نماز ہے جس سے آپ گناہ سے نہیں رک رہے، یہ بھی تو سوچنا چاہیے. من لم تنہو صلاته عن الفحشاء والمنکر فلا صلاۃ له، جس کی نماز اس کو گناہوں سے نہیں روکتی، گندے باتوں سے نہیں روکتی، منکرات سے نہیں روکتی، اس کی نماز ہے ہی نہیں. تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ نماز کا جو ثمرہ ہے وہ تو مجھے حاصل نہیں ہو رہا. شیطان نے مطمئن کیا ہوا تم تو نماز پڑھتے ہو، اللہ کے بندے نماز کا جو جو, جو فوائد ہیں وہ کہاں گئے؟ کیا کوئی اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں بس کاروبار کے فوائد حاصل نہ ہو تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، دعائیں کراتا ہے بھائی نفع نہیں ہو رہا، فائدہ نہیں ہو رہا. جس نفع کو حاصل کرنے کے لیے کاروبار کیا تھا، دکان کی تھی، فیکٹری لگائی تھی، وہ نہیں ہو رہا. یا خالی اس پر مطمئن رہتا ہے کہ میں کاروبار کرتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس پہ مطمئن ہیں، ہاں جی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. بھائی نماز کے فوائد جو حاصل ہونے چاہیے وہ تو حاصل نہیں ہو رہا ہے، یہ بھی محاسبہ کیا ہم نے؟ جیسے ہم کاروبار میں حساب کرتے ہیں مہینے کا، پھر اور چھ مہینے پر اور سات مہینے پر، اور انکم ٹیکس جمع کراتے وقت یہ جب حساب کرتے ہیں، کچھ ہم نے اپنا حساب بھی کیا، اپنے اعمال کا بھی حساب کیا کہ ہم کس رخ پہ جا رہے ہیں دین کے اعتبار سے. یا اور دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ حساب کتاب کا اللہ نے حکم دیا ہے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا خود حساب کرو قبل اس کے کہ تم سے حساب لیا جائے. اور اس آیت میں فرمایا یا ایمان والو تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو، ہر انسان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، چاہیے کہ ہر انسان یہ غور کرے، حساب کتاب کرے. ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے؟ قیامت کے دن کو کل کے لفظ سے تعبیر فرمایا، غد کہتے کل کو، آنے والا آئندہ کل کو. فرمایا ولتنظر نفس ما قدمت لغد، چاہیے ہر نفس کو، ہر سانس لینے والے کو چاہیے کہ اس نے آگے کیا تیار کر کے بھیجا ہے. ما قدمت لغد، کل کے لیے، کل کے لیے کیا تیار کیا اس نے، کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے؟ کبھی ہم نے یہ حساب کیا کہ ہم آگے کیا بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس نفس سے یہ بات یاد آئی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سرور دو عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس آیت پر پہنچتے تھے تلاوت فرماتے ہوئے، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، جب آپ اس آیت پر پہنچتے تھے تو رک جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے، اللهم آت نفسي تقواها وزكيها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. تلاوت روک کر یہ آیت، اور یہاں تک کہ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہوں، نفل نماز میں بھی اس پر آپ رک جاتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے. یہ دعا ایسا کرنا جائز ہے، سنت ہے بھائی. تو یہ اس مقام پر رک کر آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ نفس کا تذکرہ آئی گیا ہے تو میرے نفس کو آپ تقویٰ نصیب فرما دیجئے، اللہم آتی نفسی تقویٰ، میرے نفس کو متقی بنا دیجئے، وزکیہا انت خیر من زکاہا، اے اللہ اس نفس کا تزکیہ فرما دیجئے، برائیوں سے اس کو پاک فرما دیجئے، گناہوں سے دھو دیجئے، پاک فرما دیجئے، انت خیر وزکیہا انت خیر من زکاہا، آپ سب سے بہتر تزکیہ کرنے والے ہیں، انت ولیہا و مولاہا، آپ ہی تو اس کے ولی ہیں، اس کے مالک ہیں اور آپ ہی اس کے آقا ہیں، میں تو غلام ہوں آپ کا، اپنے غلام پر رحم فرما دیجئے اور میرے نفس کو تقویٰ نصیب فرما دیجئے۔ تو یہ نظر کی حفاظت، یہ دل کی حفاظت، یہ ایسے نہیں ہوگی، یہ تزکیہ کرانے سے ہوگی، تزکیہ کرانے سے، اور تزکیہ کسی سے کرایا جاتا ہے، تزکیہ کا لفظ جو ہے نا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم نے پوچھا، حضرت یہ جو آپ کہتے رہتے ہیں اور آپ گویا رٹ لگاتے ہیں کہ یہ کسی اللہ والے سے تعلق، اللہ والے سے تعلق، تو یہ اس کی کیا ضرورت ہے، ہم نے تو کتابیں پڑھی ہیں، ہم تو بخاری شریف پڑھتے ہیں، مسلم شریف ہم پڑھتے ہیں، جلالین شریف ہم پڑھتے ہیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، سیاہ ستہ ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں بھی ضرورت ہے کسی سے اپنی اصلاح کرانے کی۔ فرمایا مولانا، حضرت خانی کا جواب سنیے، فرمایا مولانا آپ تو عالم ہیں، یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی، تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ فعل لازم فاعل پر تمام ہو جاتا ہے، جیسے زید نے کھانا کھایا، یہ فعل لازم ہے، جب اگر کوئی یہ جملہ کہے گا تو آپ سمجھیں گے کہ زید نے اکیلے کھانا کھا لیا، بس ٹھیک ہے، اور اگر کوئی یہ کہے، یہ جملہ کہے زید نے کھانا کھلایا، تو آپ کے ذہن میں تصور یہ ابھرے گا کہ کم سے کم ایک آدمی ضرور ہے جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے، یعنی زید کھانا کھلانے والا ہے اور کم سے کم ایک آدمی ضرور ہے جس کو زید نے کھانا کھلایا ہے، یہ فعل متعدی ہے۔ فعل متعدی کی خاصیت یہی ہے کہ کم سے کم ایک فاعل ہو اور ایک مفعول کم سے کم ہو، تو تزکیہ بھی فعل متعدی ہے، کم سے کم ایک اصلاح کرنے والا ہو اور کم سے کم ایک آدمی ایسا ہو جس کی وہ اصلاح کرے، یہ بغیر اس کے یہ خود بخود نہیں ہوتی، معلوم یہ ہوا خود نہیں ہوتی ہے، یہ فعل لازم نہیں ہے جو خود بخود ہو جائے، ہماری اصلاح ہو جائے کتابیں پڑھنے سے یا دین کے کسی ماحول میں بیٹھنے سے۔ دین کا ماحول اگر آپ سوچتے ہیں تو سب سے اچھا مدرسہ ہے، مدرسے سے بڑھ کے کوئی ماحول نہیں ہے، جہاں رات دن قال اللہ قال رسول ہے، پھر بھی کہا گیا تزکیہ کراؤ۔ علماء کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، علماء کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے تزکیہ کا اہتمام، حالانکہ وہ ساری کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی یہ کافی نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ آپ تو مولانا، آپ تو عالم ہیں، یہ بتائیے تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ تو حضرت فرمانے لگے، وہ عالم کہنے لگے، ہاں حضرت میں سمجھ گیا، میرے بات سمجھ میں ہو، چونکہ عالم تھے سمجھ میں آ گئی۔ یہی سوال ایک عام آدمی نے پوچھا، ایک عام آدمی تھا لیکن ذرا تھا ذہین ہوشیار آدمی تھا، اس نے یہی سوال پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ کہتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت، کسی اللہ والے سے تعلق، اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرنا اور اس کے مشوروں کی اتباع کرنا، یہ آپ کیا کہتے رہتے ہیں، ہم ایسے نہیں بن سکتے ہو کتابیں وغیرہ پڑھ کر؟ فرمایا اگر ایسے ہی بن سکتے ہو تو بھائی اللہ والے کیوں بن رہے ہو، ولی کیوں بن رہے ہو؟ ہاں یہ اس نے کہا تھا، ولی آپ جو کہتے ہیں تو ہم ایسی ولی بن جائیں گے ہم کتابیں وغیرہ پڑھ کے۔ تو عالم کو تو علم والا جواب دیا حضرت نے، اور یہ ذرا ہوشیار آدمی تھے، عالم نہیں تھے، تو ان کو ان کے حساب سے جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا بھائی اگر آپ ولی ایسے ہی بن سکتے ہیں تو ولی تو چھوٹا مقام ہے، آپ صحابی بن جائیے، آپ ایسا کیجئے صحابی بن جائیں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ صحابی بننے کے لیے تو کسی اس کے لیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں تابعی بن جائیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت تابعی بننے کے لیے تو کسی صحابی کی صحبت چاہیے۔ حضرت نے فرمایا تابعی بن جائیے۔ انہوں نے کہا حضرت تابعی کے لیے کسی تابعی کی صحبت چاہیے۔ پھر کہنے لگے حضرت سمجھ گیا، ولی بننے کے لیے بھی کسی ولی کی صحبت چاہیے، صاحب نسبت بننے کے لیے بھی کسی صاحب نسبت کی صحبت چاہیے، اللہ والا بننے کے لیے بھی کسی اللہ والے کی صحبت چاہیے، اس سے تعلق چاہیے، اور اس کو حالات کی اطلاع کرنا، اس کے مشوروں اس سے مشورہ کرنا، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، اور اس کی اتباع کرنا اس کے مشوروں کی، یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ دیکھیں کائنات میں سب سے اعلیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور برتر ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس پر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، کسی کو اس سے اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور عرفا جو ہستی ہیں وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ جو آئے، یہ جو الفاظ ہیں قرآن کریم کے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. یہ الفاظ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولو الفضل فرمایا ہے، فضیلت والی ہستی، فضیلت والی ہستی. یہ اور دلیل ہے قرآن کریم کی، قرآن کریم کی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے انسان ہیں، کیونکہ ان کو اولو الفضل فرمایا گیا قرآن کریم میں، فضیلت والا فرمایا گیا قرآن کریم میں. یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے، کسی اور امتی کے لیے یہ الفاظ ہیں ہی نہیں. یہ جا رہے ہیں، ان کی ملاقات ہوئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کائنات کے انبیاء علیہ السلام کے بعد کائنات کے سب سے اعلیٰ انسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ملاقات ہوئی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حنزلہ منافق ہو گیا، نافق حنزلہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا سبحان اللہ ما تقول، سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ تم منافق ہو، تم منافق ہو، تم تو حضور کے صحابی ہو، ایمان والے ہو، تم منافق ہو. یہ مراد تھی. انہوں نے کہا بات یہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں میں بیٹھتا ہوں تو وہاں آنکھیں بہنے لگتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، جب اپنے گھر میں جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں ہنسنے بولنے لگتا ہوں. تو یہ منافقت ہی تو ہے، یہ تو حالت تبدیل ہو گئی. فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کی قسم یہ حال تو میرا بھی ہے، یہ حال تو میرا بھی ہے. اب یہ دونوں حضرات چلے ہیں، آؤ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. اپنے دل کی یہ حالت جس کو یہ دونوں منافقت سمجھے ہوئے تھے، جس پر ان دونوں کو منافقت کا شبہ تھا، یہ حالت لے کر گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا اور حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا ہونے لگے، یہ فضیلت کی چیز تو ہے، اگر ایسا ہونے لگے تو راستے میں بستروں پر تم سے مصافحہ کرنے لگے فرشتے، لیکن ساعتن فساعتن، اے حنزلہ گاہے کچھ گاہے کچھ. یعنی اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میری مجلس کے لیے یہی مناسب ہے کہ تمہاری یہ حالت ہو، کہ تمہاری آنکھیں بہ رہی ہوں، دل نرم ہو جائے، یہاں کے لیے تو یہی مناسب ہے، اور جب گھر جاؤ تو وہاں کے لیے یہی مناسب ہے کہ تم بیوی بچوں میں ہنسو بولو. حضور کتنے غمگین رہتے تھے، کتنے متفکر رہتے تھے، کان دائم الفکرہ متواصل الاحزان کے الفاظ تو حدیث میں آئے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیشہ فکر میں اور غم میں مبتلا رہتے تھے. لیکن جب یہی حضرت عائشہ جو یہ الفاظ نقل فرما رہی ہیں، وہی یہ الفاظ بھی نقل فرما رہی ہیں کہ حضور داخل ہوتے تھے گھر میں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. فرمایا دیکھو بھائی، یہاں کے لیے یہ مناسب ہے، وہاں کے لیے وہ مناسب ہے، اگر وہاں بھی تم گھر میں بھی اسی طرح تمہاری آنکھیں بہ رہی ہوں، تمہارے بیوی بچوں کو فکر ہو جائے گی. بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حضرات گئے، اپنے دل کی حالت بتائی ہے حضور کو، اور ایک دل کی وہ حالت بتائی ہے جس پر ان کو منافقت کا شبہ تھا، حضور نے ان کو مطمئن فرمایا کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے. معلوم ہوا صحابہ کرام اپنے حالات کی، قلب کے حالات کی، اپنے گناہوں کی اطلاع کیا کرتے تھے، جو گناہ وہ ان سے ہو جاتا تھا، بڑے بڑے گناہ ہو کر کے اور ان سے ہوئے، صحابہ سے بھی ہوئے گناہ، لیکن انہوں نے آ کر اطلاع کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیے، اور یا گناہ کا شبہ ہوا اس کی بھی اطلاع کی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت نے، حضرت والا نے فرمایا تھا دیکھو صحابہ سے جو لفظشیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہ مت سمجھنا کہ صحابی ہو کے ان سے اتنی بڑی غلطی ہوئی. فرمایا جو جتنے بڑے مقام کا ہوتا ہے اس کی توبہ بھی اتنے ہی بڑے مقام کی ہوتی ہے، اس کی توبہ بھی اسی مقام کی ہوتی ہے، لہذا صحابہ سے جو لفظشیں ہوئیں ان کی توبہ بھی اسی مقام کی قبول ہوئی ہوگی جس مقام کے وہ خود تھے، جس مقام پر ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ عنہم و رضوان. لہذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے دل کی صحبت بھی اور دل کے حالات کی اطلاع بھی، حالات کی اطلاع اور مشورے کی اتباع یہ بھی کیا کرتے تھے، بس اسی سے تزکیہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. ہاں اس کو بھی سوچ، یہ ایک بات اور دل میں آ گئی، حضرت نے فرمایا جو اس طرح آ جائے اس کو بتا دیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے قسمی کتنی اٹھائی ہیں اس تزکیے کے لیے، والشمس و ضحاها، دو تو یہی ہو گئی، سورج اور اس کی روشنی کی، والشمس و ضحاها، والقمر اذا تلاها، تین، والنهار اذا جلاها، چار، واللیل اذا یغشاها، پانچویں قسم، والسماء وما بناها، چھٹی قسم، اور والارض وما طحاها، ساتویں قسم، ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها، یہ آٹھویں قسم. یہ آج قسمیں اٹھا کر اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها، تحقیق کامیاب ہو گیا، فلاح کو پہنچ گیا جس نے کسی اللہ والے سے اپنے نفس کا تزکیہ کرا لیا. معمولی بات ہوتی تو یہ آج قسمیں کیوں اٹھائی ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.